بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاسنا. جی کرام, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ حضرات کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات جو ہیں بذریعہ ای میل, اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر کمنٹس کی صورت میں آتے ہیں. غامدی صاحب سے جن موضوعات کو ہم زیر بحث لا چکے ہیں, آپ لوگ ان کی توضیح طلب کرتے ہیں, کہیں کوئی اشکال ہے, تنقید ہے, اضطراب ہے, اس کو بھی براہ راست غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان سے ان کا جواب طلب کریں. اسی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں حزب سابق ماسا تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست متفرق سوالات کی نشست ہے. میں چاہوں گا کہ لوگ جس طریقے سے آپ کی بات کو پرسیو کرتے ہیں, اس پر کوئی نقد کرتے ہیں, اس کی کوئی توضیح طلب کرتے ہیں, انہیں کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ کہا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو طیبات اور خبائث کے بارے میں صرف فطرت کی رہنمائی پر چھوڑا ہے. اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ طیبات اور خبائث انسان کے تزکیہ و تطہیر پر اثر انداز ہوتے ہیں اور تزکیہ کا تعلق قلب اور روح دونوں سے ہے. طیبات ان پر مفید اثرات بھی ڈالتے ہیں, خبائث ان پر منفی اثرات ڈالتے ہیں. اب انسانی فطرت میں ذاتی طور پر اتنی قوت نہیں لگتی کہ قلب و روح میں پڑنے والے منفی اثرات اور مثبت اثرات کا مکمل اور جامع علم رکھتے ہوں. ایسی صورت میں انسان کو محض فطرت کے حوالے کرنا کیا اس کو گمراہ کرنے کے مترادف نہیں ہے, جس کا تصور بھی اللہ کے متعلق محال رکھتا ہے؟ کیا فرمائیں گے امام صاحب, جس وقت ہم کہتے ہیں کہ فطرت کی رہنمائی ہے تو انسان کو تو اس درجے کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے داخلی حاصلات کا مطالعہ کر سکے. لازم لگتا ہے کہ کچھ خارجی چیز اس کے ساتھ ہو, تبھی وہ فطرت کا مطالعہ کر سکتا.
میں نے یہ کب کہا ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے مجھے میری فطرت پر چھوڑ دیا ہے؟ میری فطرت میں علم بدیت کیا ہے, میری فطرت میں ایک حادثہ اخلاقی رکھا ہے, مجھے حصے جمالیات دی ہے, یہ سب چیزیں اس کا عطیہ ہے. اس کے لحاظ سے مجھے پھر دو اور چیزوں سے نوازا ہے. مجھے عقل دی ہے جو ان تمام معلومات کا احاطہ کرتی ہے, ان کا تجزیہ کرتی ہے, ان کے نتائج نکالتی ہے, ان کی جماعت بندی کرتی ہے, ان کو باہم مربوط کرتی ہے, ان میں اصل اور فرع کا تعلق پیدا کرتی ہے, اور اس طرح میرا علم بڑھنا شروع ہوتا ہے. دوسری جانب مجھے چونکہ ایک دوسری دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جس کو ہم مذہبیات میں آخرت سے تعبیر کرتے ہیں, مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے لیے یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے, میں یہاں عارضی طور پر آتا ہوں, ایک متعین مدت ہے جس کو قرآن اجل مسمہ کہتا ہے, میں اس متعین مدت کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں. یہ قیام بھی عارضی ہے, اس کے قوانین بھی عارضی ہیں, اس کے نوامیس بھی عارضی ہیں, اس میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ بھی عارضی ہے. میری اصل شخصیت کا ظہور موت کے بعد ہونا ہے. میرے لیے جو دنیا بنائی جانی ہے وہ بھی حقیقی دنیا آخرت کے بعد ہی کی دنیا ہے. چنانچہ اس کی تیاری کے لیے مجھ سے بعض مطالبات کیے گئے ہیں. مجھے جس امتحان میں ڈالا گیا ہے, جس کو ہم قانون ابتلاء سے سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر نہیں کھڑی, یہ ابتلاء کے اصول پر قائم کی گئی ہے. جیسے یہ فیصلہ فرما دیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ پہلے دن سے میری رہنمائی بھی کرے. چنانچہ جو خلا میری فطرت میں ہے, یا جہاں میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا, جہاں میرے ہاں کوئی تذبذب ہوتا ہے, جہاں میں کسی دوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہوں, وہاں میری رہنمائی کے لیے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی. میرے نزدیک تو ہمارا سفر کبھی اس نوعیت کا ہوا ہی نہیں کہ پہلے فطرت پر چھوڑ دیا اور جب میں نے بہت سی غلطیاں کر لیں تو اس کے بعد کوئی رہنمائی آئی. ہم تو یہ کہتے ہیں, اور ہماری کتاب یہ کہتی ہے, قرآن مجید یہ کہتا ہے, پیغمبر یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ پہلے دن سے یہ اہتمام کر دیا گیا. ہمارا سفر شروع ہی دونوں چیزوں کی رہنمائی میں ہوا ہے, یعنی فطرت مقدمات قائم کرتی ہے, فطرت میرا ہاتھ پکڑتی ہے, عقل مجھے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. جیسے ہی کوئی غلطی کا امکان پیدا ہوتا ہے, انبیاء علیہ السلام اس میں میری رہنمائی کرتے, حدود متعین کرتے, راستے کو صاف کرتے, اور میرے سارے سفر کو میری آخرت یا میری منزل سے متعلق کرتے ہیں. میں نے تو یہ بات کبھی کہی نہیں, اس وجہ سے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ جتنی چیزوں کا بھی شعور میرے اندر ہے وہ ایک درجے میں سیاہ اور سفید کے طریقے پر ہے. اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں اپنی تعبیر کے مطابق کہ مشتبہات پیدا ہو جاتے ہیں. شریعت, پیغمبر اسی میں رہنمائی کے لیے آئے ہیں جہاں فیصلہ کرنے میں آسانی نہیں ہوتی. لیکن کیا ہم کوئی سادہ لو ہے، یعنی ایک ایسی تختی ہے جس پر کوئی نقوش نہیں ہے؟ نہیں، ہماری فطرت میں ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں جس طرح اخلاقی شعور ہے، حسن و قب کا شعور ہے، اسی طریقے سے طیبات و خبائص کا فرق بھی موجود ہے. وہ فرق بعض جگہوں کے اوپر بالکل واضح ہے، بعض جگہوں کے اوپر دھندلا ہے، یا اس میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے. اسی کے لیے وحی کا بدرکہ فراہم کیا گیا ہے. تو میں نے تو پہلے دن سے ہمیشہ یہی بات کہی ہے، اس سوال کا مجھ سے تعلق نہیں بنتا.
ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، اس وقت ہم فطرت کی طرف رجوع کرتے ہیں یا فطرت کے اندر جھانک کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے، تو یہ عمل بھی ہم اصل میں مذہب کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ خود مذہبی تعلیمات بہت ساری جگہوں کے اوپر، بالخصوص یہ کھانے پینے کی چیزوں میں، طیبات خبائص کی چیزوں میں، خود دین بتاتا ہے کہ جی اعلیٰ تائم یتمو، جو کھانے والے کھاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے طیبات ہیں. تو خود ہمیں دین متوجہ کرتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں، ہم کوئی فطرت کا مطالعہ اپنے شوق سے تو نہیں کر رہے ہوتے.
یعنی اگر دین نہ متوجہ کرے تب بھی مراجعت تو فطرت ہی کی طرف کریں گے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ دین کو نہیں مانتے وہ کس جانب رجوع کر رہے ہیں؟
جی
فطرت ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. دین اسی فطرت پر اپنے پیغام کی بنیاد رکھتا ہے. اس کو خود اس نے باللفظ واضح کر دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جو تمہاری فطرت بنائی ہے، جس طرح تمہیں تخلیق کیا ہے، اسی کے مقدمات پر آگے دین کی عمارت استوار ہوتی ہے. تو دین پھر آپ کو جب اپنی ہدایت دیتا ہے تو چونکہ انسانی فطرت ایک مقدم حیثیت رکھتی ہے تو وہ سب سے پہلے اسی کی جانب متوجہ کرتا ہے. وہ آپ کو تفصیلی ہدایات پہلے نہیں دیتا، پہلے یہ کہتا ہے کہ طیبات سب حلال ہیں، خبائص سب ممنوع ہیں. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا مخاطب طیبات کو متعین کر سکتا ہے، خبائص کو الگ کر سکتا ہے.
ٹھیک.
وہ یہ کہتا ہے کہ معروف کی پیروی کرو اور منکر سے اجتناب کرو. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا مخاطب یہ جانتا ہے کہ معروف کیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ منکر کیا ہے. اب صرف وہ چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں غلطی کا امکان ہے، اور جب غلطی کا امکان ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ہر طرح کی ٹھوکر لگ سکتی ہے. اس سے انسان کو بچانے کے لیے، منزل کو بالکل سامنے رکھنے کے لیے، راستے کو بالکل صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں. اسی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو عقل کی روشنی میں سفر کرنا چاہیے، لیکن بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معالم آگے نصب کر دیے ہیں، اس کے لیے جو سنگھائے میل پیدا کر دیے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں ہے، وہ اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات میں ہے. قدم قدم پر ان کی رہنمائی لینی چاہیے. یہ جتنے بھی ہم علم کلام میں، فلسفے میں، منطق میں مغالطے دیکھتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اسی رہنمائی کو قبول نہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سی بحثیں اس لیے پیدا ہو گئیں کہ قرآن مجید نے جس جگہ سے بات اٹھائی ہے لوگوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا. مثال کے طور پر یہ بحث دیکھیے کہ اصل کیا ہے، حرمت ہے یا علت ہے، اباحت ہے یا حرمت ہے، یہ بحث ہے نا.
جی.
اصل فطرت ہے، اور فطرت کے اندر دونوں چیزوں کا ابتدائی شعور موجود ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ اباحت پہلے انسان کے لیے ایک حقیقت بنتی ہے، حرمت بعد میں آتی ہے. نہیں، وہ اباحت کا، حرمت کا ابتدائی شعور بھی رکھتا ہے. اور اباحت اور حرمت کو ان الفاظ سے نہ تعبیر کرے. بعض چیزوں کو اپنے لیے موضوع سمجھتا ہے، بعض کو موضوع نہیں سمجھتا. بعض چیزوں کو سازگار مانتا ہے، بعض کو سازگار نہیں مانتا. بعض چیزوں کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بعض کو پسند کرتا ہے. پسند، ناپسند، حسن، قبح، یہ سب اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. وہ پہلے سے طے ہیں اس کے مقدمات. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ تنہا انہی چیزوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوا. اس میں جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، الف و عادت کے مسائل بھی ہیں. وہ کسی ماحول میں جنم لیتا ہے، اس سے بھی اس کو بہت کچھ سیکھنا ہے. اس سے جو حجاب پیدا ہوتے ہیں ان کو پیغمبر اتارتے ہیں، اور پھر وہ رہنمائی کر کے صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اسی سے متعلق ہم سے ایک اور توضیح ضمنی سوال ہمیں موصول ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک شریعت کا ایک حکم بیان فطرت ہے، اسے بیان شریعت سمجھ لیا جائے تو اس سے فرق کیا واقع ہوگا؟ یعنی اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جی شریعت کا ہر حکم بھی فطرت کے مطابق ہے، فطرت پر مبنی ہے، تو پھر بیان فطرت کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہم ہر چیز کو بیان شریعت ہی کیوں نہ کہہ دیں؟
اس لیے کہ خود قرآن مجید نے اسی طریقے سے دین کو بیان کیا ہے. یعنی ہم تو اللہ کی کتاب کے تابع ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مقدمات کو بالکل الگ رکھا ہے، ان پر توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں تو گویا تمہارے اندر پہلے سے بدیت ہے. مثال کے طور پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک خالق کا شعور تم لے کے آئے ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں آ کے کوئی اطلاع دے گا اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ خالق ہونا چاہیے. تمہارے لیے خالق کا تصور تمہارے وجود میں بدیت ہے، تم اس کے بغیر اپنے وجود کی کوئی توجہ نہیں کر پاتے. تو یہ میں لے کے آیا ہوں، یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے. اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جب نفس کو تصویر کے مختلف مراحل سے گزارا، یعنی اسے بنایا سنوارا، تو اس کے بعد فالحمہا فجورہا وتقواہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاں وہ چیز بھی ابتدا سے الہام کر دی گئی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں اور مجھے اخلاقی طور پر انہیں اختیار کرنا ہے، کون سی چیزیں بری ہیں جن سے مجھے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرنی ہے. یہ سب چیزیں میرے اندر ودیت ہے. قرآن ان کو خود بیان کرتا ہے، خود ان سے بات کو شروع کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کیٹیگرائزیشن قرآن نے خود کر دی ہے ہر وقت توجہ دلائی جائے کہ دین کے ہر عالم کو چاہیے کہ وہ بتائیے کہ یہ تو فطرت کا مقدمہ ہے، وہ بتائے کہ اس میں یہ چیز اب شریعت نے آگے بیان کر دی ہے. خود شریعت کا سارا بیان ہی اسی ترتیب کے ساتھ ہے، تو میں اس ترتیب کو اگر بیان کروں گا یا اس کی طرف توجہ دلاؤں گا تو اصل میں میں قرآن کے پورے فلسفے کی تفہیم کر رہا ہوں.
اچھا،
اور مجھے ایسے ہی کرنی چاہیے، یہ میری ثوابدید کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جس طرح قرآن نے دین کو بیان کیا ہے مجھے ایسے ہی پیش کرنا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ پورے دین کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ وہ تو اصل میں فطرت ہی پر قائم ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس، ذالک الدین القیم، یعنی دین کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے. تو فطرت کا دین ہی اصل میں اللہ کا دین ہے، وہی پہلی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے جو اس نے اندر ودیت کی ہے اس ہدایت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ یہ بغیر ہدم والا کتاب منیر کہیں شیطان کی در اندازی کا شکار نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبر آ کے اس فطرت کی بنیاد پر جو کچھ موجود ہے اس کو محکم کر دیتے ہیں اور اس کو منزل رسید بھی کر دیتے ہیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب، قرآن مجید فطرت کو بعض مقامات پر مواخذے کی بنیاد بھی قرار دیتا ہے. مثلا شرک کے باب میں کہتا ہے کہ یہ عذر نہیں مسموع ہوگا کہ بھئی ہمیں تو کسی کی خبر نہیں پہنچی، کیونکہ شرک کرنے کے لیے آپ کو کوئی فلسفہ چاہیے، اگر آپ کو خبر نہیں پہنچی تو فطرت میں یہ رہنمائی موجود تھی کہ اس دنیا کا ایک خالق ہونا چاہیے، ہے ہم مخلوق ہیں، تو ایک سے دو، دو سے تین کی طرف کیسے گئے ہو؟ تو اگر فطرت اتنی ہی کوئی کمزور چیز ہے اور شریعت کے آنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے فطرت میں کیا ہے، تو اللہ تو جزا و سزا کی بنیاد بعض مقامات پہ شریعت کے بغیر فطرت کو بنا دیتا ہے.
ایسا ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ بحث بہت مزاحت کے ساتھ 23 اعتراضات کی سیریز میں کی ہے.
جی،
وہاں ایک موضوع فطرت بھی ہے.
جی،
اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ فطرت کے وہ کیا مقدمات ہیں جن سے قرآن اپنی دعوت کی ابتدا کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ ایک فقی سا ذہن بن گیا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے چیزوں کو بکھیر دیتے ہیں. اللہ کی کتاب میں تدبر کر کے وہاں سے بات اٹھانی چاہیے. تو قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ محض ایک مجموعہ احکام ہے، اس نے ادھر ادھر چند باتیں کہہ دی ہیں. نہیں، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، وہ ایک جگہ سے بات کو اٹھاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جس طرح ایک درخت بیج سے پھوٹتا ہے، برگ و بار لاتا ہے، بالکل اسی طرح دین کی ایک محکم دعوت وجود میں، اس میں ہر چیز دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جو لوگ بالعموم دین پر اعتراض کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ ملحدین ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کی بھی اگر آپ تحریریں پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو متفرقات میں لے کے ان پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یعنی پورے نظم کو اگر وہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی ہے، بنیادی مقدمات کیا ہیں، اس کے لازمی نتائج کیا ہیں. اب یہی دیکھ لیجیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا ایک سنت الہی ہے، اس نے اس دنیا کو اس پر قائم کر دیا ہے، جزا ہوگی سزا ہوگی. اب جب جزا و سزا پر پورے دین کی دعوت بنیاد رکھتی ہے، تو جزا و سزا کے اوپر تان و تشنیع کر دینے کے نتیجے میں آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں؟
نہیں،
وہ بنیاد ہے اس کی. اگر آپ نے اس دنیا کے بارے میں خدا کی اسکیم میں جو سنت الہی کار فرما ہے ابتلا کی سنت اس کو نہیں سمجھا، اگر آپ نے دنیا کو آخرت کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھا، اور اگر آپ نے اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھا کہ اس دنیا کی زندگی میں میرے حدود کیا ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ ہر چیز پہ معترض ہو سکتے ہیں اور اپنے زوم میں یہ خیال کر سکتے ہیں کہ میں نے تو عظیم فریضہ انجام دے دیا ہے، لیکن آپ کی وہ تنقید اصل میں مغالطوں کا مجموعہ ہوگی. دین کے معاملے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ منتشر احکام اور متفرق اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، متفرق احکام کا مجموعہ نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ فکر ہے. اس فکر کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نیچے سے اوپر تک دکھانا چاہیے تاکہ اس کا حسن نمایاں ہو، اس کی منزلیں نمایاں ہو، اور اس میں ہر چیز اس کی سطح پر، اس کی جگہ پر جا کر سمجھی جائے. جب وہ اپنی جگہ پر سمجھی جاتی ہے تو اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سب، ایک اور بڑا دلچسپ سوال یہ پوچھا گیا اور میں چاہتا ہوں ذرا اصولی رہنمائی آپ اس میں کر دیں. اس اطلاق پر بڑی تفصیلی گفتگو غامدی صاحب نے کی ہے کہ جو عدت ہے اس کی علت کیا ہے اور اس علت کو قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی عدت کی علت استبراء رحم ہے، یہ واضح ہو جائے کہ پیٹ خالی ہے اس لیے وہ مدت عورت جو ہے وہ گزارتی ہے، اس دوران وہ نکاح نہیں کرتی. پوچھا یہ گیا ہے کہ استبراء رحم عربی کا اگر لفظ ہے تو یہ عربی کا لفظ قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا جس کو آپ نے عدت کی علت قرار دی ہے؟ تو یہ بتائیے گا کہ علت دریافت کیسے کی آپ نے؟
علت خود قرآن مجید بہت سی جگہوں پر بیان کرتا ہے. علت کیا چیز ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، یعنی اس کے تمام احکام کا ریشنل ہے، وہ کیا بنیاد ہے جس پر وہ حکم دے رہا ہے، یعنی کیا محض احکام دینا مقصود ہے یا ان احکام کے پیچھے کوئی ایسی عقلی حقیقت ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ کہتا ہے کہ یہ کرنا.
وجہ ہے، ریزن ہے.
وجہ ذرا چھوٹی چیز ہے، یعنی وجہ، سبب، مقصد، یہ چیزیں تو پھر جزوی ہو سکتی ہیں. علت کی اصطلاح ہمارے ہاں، ہمارے علم میں یا علم اصول میں کہیے، وہ اصل میں اس مناط کے لیے اختیار کی جاتی ہے جس کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے.
ٹھیک.
یعنی حکم کی عمارت اس پر قائم ہے، اس بنیاد کو نیچے سے نکال دیجئے تو حکم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکم بھی دین میں دیا گیا اس کا ایک ریشنل ہوگا. یہ بات قرآن مجید بہت سی جگہوں پر لفظوں میں واضح کر دیتا ہے، یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز موجود ہے، یہ بنیاد ہے، اس پر ہم نے اس کو قائم کیا ہے. بہت سی جگہوں پر وہ حکم کی توضیح کرتا ہے، یعنی وہ عملی طور پر حکم کو مختلف افعال سے متعلق کرتا ہے یا اس کی اپلائیڈ صورتیں پیش کرتا ہے، اس سے خود بخود وہ بات واضح ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی اس طرح سمجھا جاتا ہے. بعض جگہوں کے اوپر بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ تینوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ میں نے کوئی نادر بات نہیں کہی. ہم مسلمانوں کے علم میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ الاحکام بالعلل، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام علل پر مبنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہوگی. حقیقت موجود ہے، حکم موجود ہے. حقیقت کسی وجہ سے متغیر ہو گئی، حقیقت کی بنیاد ختم ہو گئی، تو وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا. اسی چیز سے ہمارا دین قیامت تک ریلیونٹ ہو جاتا ہے. یعنی اس نے جن مقدمات کو قائم کر کے حکم دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ کیا مقدمہ ہے. مقدمہ قائم ہے تو حکم قائم ہے، مقدمہ تبدیل ہو گیا تو اس کے لحاظ سے حکم میں تبدیلی ہو جائے گی. یہی تو وہ بصیرت ہے جو دین میں اگر نہ ہو تو پھر آپ کسی ماضی کے وطن میں رہتے رہتے ہیں، دنیا میں اپنا قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ چیز ہمارے تمام فقہ میں زیر بحث آتی ہے. استبراء رحم یا کوئی اور تعبیر جب اختیار کی جاتی ہے تو وہ مدعا کو سمجھانے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. قرآن کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید تو حکم دے گا، اس کے لیے کوئی بنیاد ہوگی تو اس کو واضح کر دے گا. میں نے عرض کر دیا کہ واضح کرنے کے دونوں طریقے اختیار کرے گا. عدت میں اس نے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ یہ کہے کہ استبراء رحم ہے مثال کے طور پر یا کوئی اور چیز ہے. اس نے احکام کو اپلائی کر کے دکھایا ہے، مثلا یہ بتایا ہے کہ عدت اسی صورت میں ہوگی جبکہ ارتیاب ہوگا. دیکھیے نا، قرآن مجید نے سورہ طلاق میں کہا کہ ان ارتبتم، ارتیاب ہوگا تو عدت ہوگی، ورنہ ہو نہیں سکتی. اگر شبہ ہی نہیں ہے، کوئی تردد ہی نہیں ہے، چیز بالکل واضح ہے، تو پھر کیا سوال ہے اس کا؟ اور عدت تب ہوگی جبکہ ایک عورت یہ ذمہ داری قبول کر رہی ہے کہ بچے کے معاملے میں باپ کا کام تو چند لمحوں میں ختم ہو گیا، مجھے اب اس کو پیٹ میں اٹھانا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں یتربسنا بانفسہن ثلاثۃ قروء، تین کرا انتظار کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے پیٹ کی حالت نہیں چھپا سکتی. اس کا اگلا جملہ یہ ہے،
بالکل واضح ہو گیا،
یعنی جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے اس کو تم چھپا نہیں سکتی، اور اس دوران میں جب تک تمہارے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تمہارا شوہر حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لے. اس لیے کہ بچے کی حالت، یہ ساری چیزیں بہت بڑا محرک بن سکتی ہیں اس کا کہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے نہ ٹوٹے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید واضح کر دیتا ہے. قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے جس طرح ہم عام کتابیں پڑھتے ہیں، وہ تدبر کا تقاضا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے بتایا کہ افلا یتدبرون علی القرآن ام علی قلوب اقفال.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب یہ کئی جگہ زیر بحث آیا عدت کی علت، ہم سب بیان کرتے ہیں. اس پر ایک بہت دلچسپ اعتراض پچھلے دنوں پیش کیا، اگر میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کا تبصرہ آ جائے. کہا گیا کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ عدت کی جو علت ہے حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کی صورتحال واضح ہو جائے، اسی لیے جس وقت حمل ٹھہرا ہوا ہے بچہ ہو جاتا ہے وہ دوسرے دن ہو جائے طلاق کے بعد، شوہر کے فوت کے بعد، تو عدت ختم ہو جاتی. قرآن یہ کہتا ہے، کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پر بھی دیکھیں قرآن نے تو شرط لگائی ہے بچے کے ہونے کی، ولادت ہونے کی، حالانکہ پتہ تو پہلے چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کوئی عورت حاملہ ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہاں پر عدت ختم نہیں کی. تو اگر آپ کے نزدیک علت رحم کی صورتحال جاننا ہے تو صورتحال تو معلوم ہو گئی تھی، لیکن قرآن نے عدت اس وقت ختم کی جب بچہ پیدا ہوا، اسے پہلے تو نہیں ختم کی.
کیا دلچسپ بات ہے، پتہ چل جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے، علمی زبان ہے. یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کے تعلق میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے. یہ پتہ کس لیے چلنا ہے، یعنی ایک پتہ یہ چل گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، عورت بھی فارغ مرد بھی فارغ، یعنی اب وہ جدا ہونا چاہیں ہو جائیں کیونکہ کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی.
ٹھیک،
پتہ یہ چل گیا کہ بچہ ہے، بچہ ہے تو اب تو اس کی ولادت کی ذمہ داری پوری ہونی ہے.
وہ کہاں کہاں ہوگا پیدا،
اس نے پیدا ہونا ہے، وہ کسی کا بچہ ہے، اس کا باپ ہے. اسی لیے تو پتہ چلانا تھا. پتہ چلانا کس لیے تھا،
تاکہ ہو سکے،
تاکہ اگر بچہ ہے تو پھر اس عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، پھر یہ مدت یہیں گزارے، پھر بچے کی ولادت ہو، پھر ان سارے مراحل سے وہ گزرے، بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. یہ آگے عدت کیا چیز ہے، نکاح نہیں کر سکتی نا عورت، تو نکاح کیسے کر سکتی ہے جبکہ ابھی بچے کو اس نے وضع ہی نہیں کیا. تو عدت میں پتہ چلنا ہے جس بات کا، وہ اسی لیے تو چلنا تھا. پتہ چل گیا، پتہ چل گیا کا مطلب اطلاع مل گئی. پتہ اگر منفی چلا ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے، پتہ اگر مثبت چلا ہے تو اب اس کو اس کے انجام تک پہنچنا ہے، نتیجے تک پہنچنا ہے، بچے کی ولادت تک. اب وہ بیوی ہے، وہ گھر میں رہے گی، اس میں دو دن لگے، اس میں دس دن لگے، اس میں نو مہینے لگ جائے. جب ولادت ہوگی اور ہر لحاظ سے اطمینان ہو جائے گا کہ جس کا بچہ ہے، ظاہر ہے کہ ماں کا بچہ بھی ہے باپ بھی ہے، پوری طرح متعین ہو جائے کہ بغیر کسی نسب کے اختلاط کے، بغیر کسی پریشانی کے بچہ ہو گیا، پتہ چل گیا. پتہ چلنے کے بعد آپ نے عدت ختم کر دی، اس نے جا کے شادی کر لی، اور جب شادی کی اس کے بعد جھگڑا پڑ گیا کہ اس کا بچہ ہے یا اس کا بچہ ہے، یہ کیا چیز ہے بھائی. یہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کا بالکل کوئی قانونی ذہن نہیں ہوتا، وہ نہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک بس تردید کرنی ہے کسی چیز کی، پتہ لگ گیا سے کر دی.
ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، علمی نوعیت کے سوالات لوگوں کے ہمیں کافی موصول ہوئے ہیں. ہم سب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جمع بین الاختین کی حرمت کی علت کیا چیز قرار دیتے ہیں، اگر قطع رحمی یا باہمی تعلق کی خرابی علت قرار دیتے ہیں تو دو بہنوں کی بیٹیوں یا بھائیوں کی بیٹیوں میں بھی تو موجود ہے. یعنی دو بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح میں ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، اس سے جو ان لوگوں کا آپس کا تعلق ہے بہنوں کا، وہ تعلق اس طرح سے قائم نہیں رہتا. تو یہ پوچھتے ہیں تو پھر تو ان کے بچوں کا آپس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ مسیحیت نے پھر اس کو وہاں تک ایکسٹینڈ کیا، وہاں پہ کزن میرجز کا تعلق نہیں ہے. تو اگر علت آپ والی مان لی جائے تو پھر کزن میرجز پہ بھی اطلاق ہونا چاہیے.
جی، تو ان کی یہاں علت ہوگی، میرے یہاں تو یہ علت نہیں ہے. میرے یہاں تو علت وہی ہے جو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دی. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ قرآن جب خود بیان کر دیتا ہے تو پھر تو استنباط کی گنجائش ہی نہیں رہتی. آپ حرمتوں کا باب نکالیے سورہ نساء میں، وہ شروع ہوتا ہے کہ لا تنکہو ما نکح آباؤکم انہ کان فاحشۃ و مکتا و ساء سبیلا.
ٹھیک،
تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ فاحشہ ہے، یعنی تعلق اگر ماں کے ساتھ کسی نے قائم کیا ہے، باپ نے اس کی بیوی کے ساتھ قائم کیا ہے تو یہ فاحشہ ہے.
ٹھیک,
اسی میں سب رشتوں کو لیا ہے. تو دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا اصل میں ایک فحش عمل میں اشتراک پیدا کر دیتا ہے.
اوکے,
اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے. یہاں جتنی حرمتیں بیان ہوئی ہیں وہ فاحشہ کی علت پر بیان ہوئی ہیں, اور وہ اصل حرمتیں ہیں. انہی کے بارے میں آگے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا اس علت کی بنیاد پر کوئی اور عورت حرام نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بعض اور نکاحوں سے بھی روکا ہے, مثلا مشرکین سے, تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ اضافہ کر دیا ہے. نہیں, وہ ایک دوسری علت ہے, اس کی بنیاد پر روکا جا رہا ہے. یہاں صرف فاحشہ کی علت زیر بحث ہے, اسی کی بنیاد پر سب کو کیا ہے, تو فاحشہ علت ہے, اس کی تعلق علت نہیں.
ٹھیک, اگر ہم سے فاحشہ علت ہے تو جو مسیحی روایت میں ہمیں کزن میرجز پر ایک طرح کی خطرہ نظر آتی ہے, تو پھر دین اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں.
کوئی بنیاد نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ کیا پھر واقعی یہ تعلق فاحشہ پر منتج ہو رہا ہے, یعنی اس میں جو شرم و حیا کے تعلقات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں. اگر سادہ لفظوں میں بیان کیجیے, یہ چیز ہے جو بنیاد ہے. دو بہنیں ہیں, دو بہنوں کے درمیان ایک مرد کا مشترک ہو جانا یہ چیز فاحشہ بن جاتا ہے, اس کو قرآن نے بنیاد بنایا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. یہ پوچھا گیا ہے, دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کا جوڑا قرار دینے میں مکتب فراہی کیا منفرد ہے؟ یہ باقی مفسرین بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں.
باقی مفسرین کو آپ پڑھ لیجئے, اس زاویے سے میری کوئی چیز نظر سے نہیں گزری, لیکن اگر کسی اور نے بھی بیان کیا ہو تو بعید نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں تو یہ بالکل واضح ہے کہ سورہ زاریات کی آیت میں قرآن مجید نے اسی پہلو سے دونوں کو بیان کیا, اور یہ بڑی بدیہی چیز ہے. یعنی مرد و عورت زوجین ہیں, اس میں کوئی تردد ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت زوجین ہیں, اس میں بھی کوئی تردد نہیں ہوتا. یہ ایک سیدھی بات, صاف بات ہے. اس کے استنباط کے لیے بھی کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. تاہم اگر دوسرے لوگوں کے ہاں بھی دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو بیان کیا ہو, میرے علم میں نہیں.
ٹھیک, نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا ہم سب کہ آپ کے ہاں یہ اصطلاحات بڑی زیر بحث رہتی ہیں, انذار, انذار عام, ہجرت و برات, اتمام حجت, جزا و سزا. انذار اور انذار عام میں کیا جوہری فرق ہے؟
ایک ہی چیز ہے, فرق صرف یہ ہے کہ انذار آپ لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ملاقاتیں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں, وہ چھوٹی مجالس میں بھی ہو سکتی ہیں. انذار عام کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات جو آپ ان ملاقاتوں میں کہہ رہے تھے, انفرادی طور پر کہہ رہے تھے, مجالس میں کہہ رہے تھے, اب اس کو ایسے ذرائع سے کہیں گویا پورے معاشرے کو یا پوری قوم کو خطاب کر لیا گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی دعوت شروع ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بعض دعوتیں اٹھی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے آدمی اپنے قریبی اعزاء, احباب, ملنے والے, تعلق والے لوگوں کو اپنی بات بتاتا ہے. اگر اس نے وہ بات خبردار کرنے والی بتانی ہے, قیامت آنے والی ہے, یہ ہے نا انذار, تو ظاہر ہے کہ انہیں کو سب سے پہلے بتائے گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یہ تمہارے جو خاندان کے قریبی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے انذار کرو. تو یہ ایک مختصر مدت ہے جس میں کوئی پانچ چھ صورتیں اتری ہیں, یہ انذار کا زمانہ تھا. اس کے بعد پھر انذار عام کا حکم دے دیا گیا, یعنی آپ گویا ان جگہوں پر جا کر بات کریں جہاں پوری قوم, پورا شہر, مکہ, مکے گرد و نواح کے سب لوگ سننے لگ جائیں. چنانچہ اس کے لیے دار الندوہ میں بات ہوئی, اس کے لیے حرم میں جا کر آپ نے قرآن سنایا, اس کے لیے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو انذار کیا, اس کے لیے آپ حج کے موقع پر کبھی منا میں گئے, کبھی کسی گھاٹی میں گئے اور وہاں جا کے خطاب کیا. تو یہ انذار عام ہے, یعنی اس کے کانٹینٹ میں کوئی فرق نہیں,
آڈینس تبدیل ہو جاتی ہے.
آڈینس تبدیل ہو جاتی ہے.
ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. یہ پوچھا گیا ہم سب کہ یہ بہت ہم سنتے ہیں بزرگوں سے بھی کہ بھئی یہ چیز ہماری اقدار کے خلاف ہے, ہمارے ویلیو سسٹم کے خلاف ہے. تو یہ اقدار اور ہمارا ویلیو سسٹم ہمیں دیکھتے ہیں مختلف معاشروں میں مختلف ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں خلاف ادب, خلاف اقدار نہیں ہوتی, باقی جگہوں پر قابل قبول ہوتی ہیں. تو اقدار اور اسلام کا جو تصور آداب ہے وہ کوئی آپس میں ملا جلا ہے, یا یہ خود سے ہم اپنی اقدار بنا سکتے ہیں کہیں پر بھی؟
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اقدار کا ایک تو وہ پہلو ہے جو فطرت میں ودیت اقدار ہیں, ان کو ہم بنیادی اخلاقیات کہتے ہیں, وہ انسان لے کے آیا ہے. انہی بنیادی اقدار کو پھر مذہب نے اپنے حکم کی بنیاد بنا لیا ہے. تو اب ایک وہ بنیادی اخلاقیات ہے, ایک جب اللہ کا دین آیا یا پیغمبر آئے تو پیغمبروں نے آ کے ان اقدار کو مذہبی اخلاقی اقدار کی صورت دے دی. تو یہ چیزیں تو ہمیشہ محکم رہیں گی, یعنی نہ بنیادی اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, وہ تو انسان بدلے گا. اب انسان اپنے آپ کو بدلنے کی بھی بڑی صورتیں ایجاد کر رہا ہے, نئی نئی ایسی ایجادات ہو رہی ہیں جس میں ہو سکتا ہے ہم انسان بھی اپنی مرضی کے بنانا شروع کر دیں، لیکن جب تک انسان اسی طرح بنے ہوئے ہیں اور ان کی یہی شخصیت ہے، یہی شعور ہے، اس وقت تک ان کے ہاں وہ بنیادی اخلاقیات موجود ہیں. پیغمبروں کی اخلاقیات، یعنی انہوں نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر جو محکم شریعت استوار کر دی ہے وہ بھی بالکل متعین ہے، پہلے سے طے ہے. اس کے بعد کچھ کلچرل اقدار پیدا ہوتی ہیں، یعنی جو سوسائٹی آگے پیدا کرتی ہے، ان میں آداب ہیں، ان میں رسوم ہیں، اس طرح کی چیزیں جس کو ہم رسم و رواج سے بھی تعبیر کرتے ہیں یا رسوم و آداب کہتے ہیں، وہ ہر معاشرے میں مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان میں بہت فرق بھی ہوتا ہے. ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. اور انسان کی جس طرح کی ایک مذہبی شخصیت ہے، بالکل اسی طریقے سے، یعنی اس کے اندر ایک بلیونگ سیلف ہے، اسی طریقے سے انسان کی ایک کلچرل معاشرتی شخصیت بھی ہے. اس کے اپنے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کی بھی میرے نزدیک بڑی اہمیت ہے. ہر انسان کو یہ صحیح کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں بھی جس طرح ان کو مذہب سکھاتا ہے یا بنیادی اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، وہ تو انسانیت ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے کلچر کو بھی ان کو منتقل کرے. اس لیے کہ انسان کی کلچرل شخصیت میں اگر اضطراب پیدا ہو جائے تو شخصیت کی تعمیر صحیح نہیں ہوتی. کلچرل شخصیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، وقت کے ساتھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ تبدیلیاں نیچرل ہونی چاہیے، فطری ہونی چاہیے، وہ قاعدے سے آنی چاہیے. اگر وہ بے قاعدہ آنی شروع ہو جائیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی درخت کو اٹھائیں اور ہوا میں معلق کر دیں، اس کو نہ زمین سے خوراک ملتی ہے اور نہ وہ ربط اپنا پیدا کر سکتا ہے جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. تو یہ میرے نزدیک بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کلچرل اقدار کی نوعیت ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتی ہے.
ٹھیک. اچھا صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کے دور میں ایک مادر پدر آزادی کا دور ہے، لوگ ان چیزوں کو، ان قدغنوں کو یا ان ضرورتوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کہ بھائی اگر آپ مثال کے طور پہ مرد ہیں تو آپ فیمیل کے پروناؤن استعمال کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں، دنیا کے اندر آزادی ہے، لیبرٹی ہے، فریڈم ہے، حریت فکر. لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ میں اگر کسی معاشرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کوئی اظہار کرنا ہے، سب سے پہلے زبان کا دامن ہوگا. اب اگر زبان ہی آپ نے اپنی بنا لی ہے، آپ کے نزدیک مرد اور عورت کے پروناؤنز ہی کا کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر معاشرے کے اندر کنیکشن، تبادلہ خیالات، افکار کی افزونی ہوگی کیسے سب کچھ؟
دیکھیے، کسی بھی معاشرے کے اندر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ ہمیشہ کسی بنیاد پر لگایا جاتا ہے. کوئی شخص اپنا نظریہ بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے کہنے کا حق ہے.
ٹھیک.
یعنی کوئی نظریہ اس نے قائم کیا ہے، بدی ہی حقیقتوں کے بارے میں وہ کس طرح ایک مختلف رائے اختیار کر سکتا ہے. میں کیا ہوں، اس کا تعلق کسی نظریے سے نہیں ہے، اس کا تعلق مشاہدے اور تجربے سے ہے. تو مشاہدے اور تجربے میں انسان نے جیسے مردوں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا، ان کے اعضاء میں فرق دیکھ کر ایک ظاہری چیز کی بنیاد پر الگ الگ حکم لگا دیا. اب بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ ظاہری اعضاء کے ساتھ انسان کے باطن کو بھی دیکھا جائے. انسان کے باطن کو دیکھنے کا کوئی ذریعہ پہلے پیدا ہوگا، وہ ذرائع بھی معروضی ہونے چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر ہارمون کی دریافت ہو گئی ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کون سی چیزیں اندر سے آپ کو مرد بناتی ہیں یا عورت بناتی ہیں، تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اس میں ایک طبیب کا سرٹیفکیٹ کافی ہونا چاہیے. وہ کافی ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس صورت کو کیسے ہمیں تبدیل کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے طبعی طور پر ایک آدمی آٹزم لے کے پیدا ہو گیا ہے، تو کیا آپ اس کو فطری چیز مان لیں گے؟
نہیں. ہاں،
آپ اس کو سامنے رکھ کر جو دنیا کے عمومی مشاہدات ہیں ان کے لحاظ سے اس کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا میں جینے کی راہ اختیار کر سکے. اسی طرح سے اس طرح کے تضادات بھی اگر پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس طرح ہے، ان کو بھی دور کرنے کی صحیح کریں گے. اس میں یہ بات کہ یہ میرا مرضی ہے، میں جو مرضی اپنے آپ کو کہہ دوں، یہ بے بنیاد بات ہے. تو پھر آپ صبح و شام اپنے آپ کو پیغمبر کہیے، خدا بنا لیجیے. اچھا چلیے، اس میں تو کوئی مذہبی طور پر ہنس کر آپ کو معاف کر دے گا،
جانور کہنا
پھر آپ صدر مملکت بن جائیے. پھر آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کر ڈالیے کہ میں تو اصل میں ملک کا سربراہ ہوں، مجھے پروٹوکول وہی ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جو مرضی کہنے کا حق ہے. نہیں، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں کہنے کا حق ہے، جو نظریاتی یا تصوراتی ہیں، ان میں ہم تصورات کی اصلاح کریں گے، بات بتائیں گے، مکالمہ کریں گے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جن کو قدرت نے طے کر دیا یا متعین کر دیا ہے اور وہ مشاہدے اور تجربے کے علوم سے متعلق ہیں، ان میں آپ قلب حقیقت نہیں کر سکتے. یعنی سورج کا نام آپ ذرہ عرض نہیں رکھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری بات ہی بالکل بے بنیاد ہے، اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آزادی میری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے نظریات کی دنیا پیدا ہوتی ہے.
یہ نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ تصور تو صحیح اور غلط دونوں ہو سکتا ہے، لیکن دعوے کو مطابقت حقیقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی دعویٰ کر دیں. ہم سب آج کے نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. فرمایا ہے ان صاحب نے کہ صوفیہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹیکنیک سیکھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز میں خشوع خضوع پہلے سے بہتر ہو جائے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ زیادہ پسندیدہ ہوگا؟ چونکہ جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا کہ حضوری ہے، یکسوئی ہے، انہماک ہے اور فکری طور پہ ایک ارتکاز ہے عبادت کے اندر، تو ٹیکنیک استعمال کی مقصد حاصل ہو گیا، تو عبادت کا مقصد ہی یہی تھا.
میں نے ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں جو تصوف کی روایت ہے اس کے تین بڑے حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق اس کے فلسفے سے ہے، وہ سارا کا سارا باطل ہے، اس میں کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے. دین بالکل مختلف جگہ پر ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک دوسری چیز انسانی نفسیات کا مطالعہ اور انسانی نفسیات کو بہتر کرنے کے طریقے ہیں، یہ بڑا قیمتی حصہ ہے اس کا، بہت غیر معمولی ہے. اس میں اگر کوئی چیز شرک نہیں ہے، کوئی چیز بدعت نہیں ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح کے نفسیات کا علم پیدا ہو گیا ہے. اگر کسی آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، تو نماز کیا پڑھے گا، اپنی ذمہ داریاں کیا ادا کرے گا؟ ہم اس کو یہ کہیں گے نا کہ تمہیں کسی نفسیاتی معالج کے پاس جانا چاہیے. جس طرح جسمانی امراض ہوں، کوئی آدمی اگر شدید سر درد میں مبتلا ہے، سرگرانی میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے نماز کیا رہ جائے گی باقی؟ یعنی اس کا تو کوئی لفظ بھی زبان سے صحیح نہیں نکلے گا. تو اس کو اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ جا کے اس کو کوئی دوا دیتا ہے، اس سے اس کی سرگرانی دور ہو جاتی ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اسی طرح اچھے ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں. تو تصوف کا یہ حصہ بہت قابل قدر ہے، بشرطے کہ اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جائے. اس کو جب مذہب بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ہم سے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال طور پر اگر میری نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تھی تو میں نے کوئی الارم کلاک لگا لی ہے، وہ مجھے ہر وقت بتاتی ہے، یہ فون میں آج کل ایپ ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو اس یہ جو کام ہے اپنی ذات میں، اس نے تو مجھے نماز تک پہنچانے میں مدد دی. یہ کام اپنی ذات میں کوئی دینی کام نہیں ہے جو میری مدد معاونت ہو.
میں نے وجہ سے کہ اگر کوئی شرک نہیں ہے اور بدعت نہیں ہے، تدبیر ہے، تو تدابیر تو ایک طبیب بھی اختیار کرتا ہے، ایک ماہر نفسیات بھی اختیار کرتا ہے. اس وجہ سے تدابیر پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میرے نزدیک جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ تصوف کا حصہ بہت قابل قدر ہے، بشرطے کہ اس کو بدعات سے اور شرک سے پاک رکھا جائے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب کے ساتھ متفرق سوالات کی نشست تھی. سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے رہیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.